الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ترع النزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. فرما ہم بلندیوں سے آسمانوں کی طرف سے بابرکت پانی نازل فرماتے ہیں، یعنی بارشیں برستی ہیں. وَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پھر اس کے سبب سے باغات سیراب ہوتے ہیں، کھیتیاں اور غلے اگتے ہیں. وہ جو کافروں کا سوال تھا کہ جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، تو فرمایا یہ سارا سبزہ، یہ کھیتیاں، یہ فصلیں، یہ درخت، یہ پھل، خزاں آتی ہے تو سارے سوکھ کر، گل سڑ کر مٹی ہو جاتے. اللہ کریم ابر کرم برساتے ہیں، پھر بارشیں ہوتی ہیں، پھر ویسے ہی درخت، ویسے ہی کھیتیاں، وہی غلہ، وہی پھل انہی خاکی ذرات سے بن کر پھر آ جاتے. کوئی کبھی کسی کو غلطی نہیں لگتی کہ بیر پر کھجور کا پھل آ جائے، یا کھجور پر انار کا پھل آ جائے، یا کسی درخت کے ساتھ کسی دوسرے کا پتا آ جائے، یا ان میں کوئی کمی ہو جائے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ، لمبی لمبی کھجوریں، بڑے بڑے درخت اور خوب گندے ہوئے گچھے. یعنی اگر ان کو آپ پہلے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کتنا بڑا درخت ہے، کتنے عجیب و غریب پھل ہیں، کتنے گھنے پتے ہیں، کس طرح کی شاخیں ہیں. وہ جب سوکھتے ہیں، خزاں آتی ہے تو ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں رہتا، اور ہر چیز جو ان سے گرتی ہے وہ خاک کی خوراک بن جاتی ہے، مٹی بن جاتی ہے، ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر اللہ کریم جب بارش برساتے ہیں تو پھر وہ سب چیزیں بحال ہو جاتی ہیں، درختوں پہ پتے بھی آ جاتے ہیں، سبزہ بھی اگاتا ہے زمین سے، فصلیں بھی اگاتی ہیں، اور اسی طرح کے خوبصورت پھل، گچھوں کے گچھے پھر آ جاتے ہیں. تو یہ سارے تو مٹی ہو گئے تھے، مٹی سے ہر چیز پھر بن گئی. اگر تمہارے وجود خاک ہو جائیں گے تو پھر اسی طرح بن جائیں گے. رزقاً للعباد وأحيانا به بلدة ميتا، یہ چیزیں ساری میرے بندوں کی، میرے مخلوق کی غذا بنتی ہیں، انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے زراعت بنیادی چیز ہے. ہر آدمی اچھا یا برا ایک الگ بات ہے، لیکن کھانے کے بغیر اس کی بسر نہیں ہوتی، ہر آدمی کھانے کا محتاج ہے. تو فرمایا یہ کھانا کہاں سے آتا ہے، کتنا رزق کھاتے ہو، کتنا غلہ کھاتے ہو، کتنا بھوسا جانوروں کو ڈالتے ہو، جو بچتا ہے وہ پھر خاک ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کریم جب بارش برساتے ہیں ہر چیز پھر سے اتنی ہی اگاتی ہے. آج تک جو پھل اگے زمین سے، جو لوگوں نے کھائے، جو واپس گل سڑ گئے، جتنا غلہ اگا زمین سے، کھیتیاں اگیں، بھوسا نکلا، کہیں زمین میں کوئی کمی آئی ہے؟ اندازہ کریں کہ کتنا روزانہ کا خرچ ہے. 6 کھرب انسانی آبادی ہے, 6 کھرب لوگ صبح و شام کتنا کنزیوم کرتے ہوں, کتنا کھا جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, غلوں کے گودام خالی ہو جاتے ہیں, گھروں میں گودام خالی ہو جاتے ہیں, زمین کے سینے پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اجاڑ زمین پڑی ہوتی ہے. فرمایا ایک بارش کی بات ہے, اللہ کریم ساری چیزیں وہ بحال کر دیتے ہیں. اور کمال ہے کہ کتنے پھل کتنا غلہ انسان نے خرچ کر لیا, کھا گئے, واپس زمین میں نہیں جاتا لیکن زمین سے پھر انہیں اگاتا ہے. زمین میں بھی کوئی گڑا نہیں پڑتا, کوئی کمی نہیں ہوتی, کوئی اس کا حجم کم نہیں ہوتا. اور یہ مخلوق کی روزی ہم بناتے ہیں, اور ان بارشوں سے مردہ زمین میں حیات کی, زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے. ایک ایک تنکے میں حیات ہے نا, جب حیات نہیں رہتی سوکھ جاتا ہے, گل سڑ کے مٹی ہو جاتا ہے. اسی خاک سے پھر اسی کو ہم زندہ کر دیتے ہیں. کذالک الخروج, اے نسل انسانی, اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دے گا. تم مر جاؤ گے, تمہارا وجود گل سڑ جائے گا, خاک ہو جاؤ گے, مٹی ہو جاؤ گے, ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی, گوشت پوش مٹی ہو جائے گا, لیکن جب وہ چاہے گا تو یہ تو تمہارے سامنے ہے. روزانہ چیزیں گل سڑ کر مٹی ہو رہی ہیں, پھر نئی پیدا ہو رہی ہیں. اور یہ جو تم انکار کرتے ہو, کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی لوگ انکار کرتے آئے ہیں, لیکن تھوڑی سی نگاہ عبرت ڈالو ان کے حالات پر اور دیکھو کہ عظمت الہی کے انکار کا نتیجہ کیا ہوا. کذبت قبلہم قوم نوح, ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تھا. دیکھا ان کا کیا حشر ہوا, اس انکار کا نتیجہ دنیا میں کیا نکلا. کفر تو خیر بہت بڑا ظلم ہے, کافر نہ بھی ہو مسلمان بھی ہو, ہر برائی ہر گناہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے. ایک اثر تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جرم ہے اور وہ سزا ملے گی اگر توبہ نہیں کرتا تو. لیکن ایک اثر اس کا روزمرہ کی عملی زندگی پر بھی پڑتا ہے. گناہ کرنے سے آپ کی روزمرہ کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے, تباہ ہوتی ہے, ہر گناہ کی نحوست ہوتی ہے, مزاج میں بھی خرابی پیدا کرتی ہے, دل کو سیاہ کرتی ہے اور حالات کو بھی خراب کرتی ہے. اور نتیجتاً عذاب الہی بھی آ جاتا ہے. یہ تو بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے میں دنیا میں آیا تو میری وجہ سے عمومی عذاب اللہ نے سب پر معاف کر دیے. جو پہلے قوموں کی قومیں غرق ہو جاتی تھیں, زمین میں غرق ہو جاتی تھیں, پانی میں غرق ہو جاتی تھیں, آندھیوں میں مر جاتی تھیں, آسمانوں سے آگ تک برسی, پتھر برسائے گئے قوموں پر آسمانوں سے, تو وہ جو عمومی عذاب تھا وہ تو بعثت علی کے طفیل ختم ہو گیا. اور آپ کی بعثت کے بعد اس طرح کوئی کافر قوم بھی غرق نہیں ہوئی. لیکن اس کے جو اثرات مزاج پر, روزمرہ زندگی پر, خاندانی حالات پر, گھروں پر, معاملات پر پڑتے ہیں, ہم محسوس نہیں کرتے, وہ ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے آج اگر عہد ایسا ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, بڑی دلیری سے کرتے ہیں, تو کوئی ایسا گھر ہے جس میں جھگڑا نہیں ہے؟ کوئی ایسا خاندان ہے جس میں لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کوئی ایسا شہر ہے جس میں امن ہے؟ کوئی ایسا گوشہ ہے جہاں دہشت گردی نہیں ہو رہی؟ کوئی ایسا گلی کوچہ ہے جہاں ڈاکہ نہیں ہو رہا, قتل عام نہیں ہو رہا, لوگوں کو مارا نہیں جا رہا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے اور ہمارے کردار کے یہ نتائج اور پھل ہیں. تو فرمایا پہلے بھی لوگ, اب انکار دو طرح سے, ایک انکار تو یہ کہ بندہ کافر ہو گیا, مانتے ہی نہیں ہوں. ایک انکار کا انداز یہ بھی ہے کہ سنا ہے جی مانتے بھی ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے, حکم کی تعمیل نہیں ہوگی. اگر قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو ہم سود کا نام منافع رکھ لیں گے, چھوڑیں گے نہیں. یہ جو اس طرح کے ہمارے کردار ہیں, مانتے ہیں جی نماز ضروری ہے, مجھے فرصت نہیں ملتی, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. عجیب بات ہے, ابھی کیسا مانتے ہیں جب آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ کون سا ماننا ہے؟ تو یہ اس کے نتائج آتے رہتے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود, ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تھا, اس کے نتائج انہوں نے بھگتے. صالح علیہ السلام کی قوم نے, اصحاب الرس و ثمود, ثمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو غرق تباہ ہوئے. اصحاب الرس جب قوم تباہ ہو گئی تو صالح علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی اور جہاں جا کر ٹھہرے وہاں ایک کچا کنواں تھا. جو لوگ مسلمان تھے آپ کے ساتھ تھے, تھوڑے یا بہت تھے, وہ آپ کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے اور وہاں جا کر ٹھہرے. تو وہ کچا کنواں جو تھا اسے کنویں پر رس کہتے ہیں, اصحاب الرس سے اس کچے کنویں پر ٹھہرنے والے. وہیں صالح علیہ السلام کا وصال ہوا, موت نے آ لیا تو اس جگہ کا نام پڑ گیا حضر موت. میرا خیال ہے ابھی تک بھی وہ حضر موت نام کی جگہ ہے, جہاں حضر یہ حضر موت نام اسی وقت پڑا تھا جب صالح علیہ السلام کا وصال وہاں ہوا اور انہیں موت آئی. تو وہ پہلے تو اسے رس کہتے تھے, کچا کنواں تھا, پھر حضر موت اس کا نام پڑ گیا. تو صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزات مانگے, معجزہ ظاہر ہوا, پھر انہوں نے انکار کیا, باز نہ آئے, تباہ ہو گئے. جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے, عذاب آیا, ساری قوم تباہ ہو گئی. انہوں نے معجزہ طلب کیا تھا کہ جی یہ جو بڑا سارا پتھر ہے اس میں سے سانڈنی نکلے, وہ سانڈنی گابن بھی ہو پھر وہ بچہ دے. ان کے خیال میں یہ بہت ناممکن تھا کہ پتھر سے سانڈنی کیسے نکلے, پھر اگر پتھر سے نکل آئے تو وہ گابن کیسے ہو, وہ پھر وہ بچہ دے. صالح علیہ السلام نے دعا کی, بڑا سا پتھر تھا پھٹ گیا, خوب بڑی موٹی سانڈنی, موٹی تازی, ان کے اونٹوں سے کئی گنا بھاری, طاقتور اس سے نکل آئی. پھر اس نے بچہ دیا اور اس کا بچہ بھی نر بچہ دیا اس نے. اب وہ قد و قامت میں بھی اور جسامت میں اتنی بڑی تھی کہ ان کے پاس ایک چشمہ تھا جس سے وہ جانوروں کو پلاتے تھے, وہ پانی جمع ہوتا رہتا تھا رات دن اس کا چشمے سے تھوڑا تھوڑا. تو دن کو وہ جانوروں کو پلاتے پانی ختم ہو جاتا, پھر وہ رات کو جمع ہوتا رہتا, دوسرے دن پھر وہ ایک گڑا سا جو بنایا ہوا تھا بھر جاتا تالاب سا. وہ ایک دن میں وہ سارا پانی پی جاتی, جنگل میں چرتی رہتی. پھر وہ ان کی باری مقرر ہوئی کہ ایک دن آپ جانوروں کو پلائیں, ایک دن سانڈنی کو دے. تو ایک دن سارا پانی وہ سانڈنی پی جاتی تھی, دوسرے دن پھر جانور, تو جانوروں کو وہ ایک دن پانی نہیں ملتا تھا. تو انہوں نے کہا یار اس سانڈنی کو مار دینا چاہیے. یعنی یہ معجزہ دیکھ کر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر انہوں نے وہ سانڈنی مار دی, اس کی کونچیں کاٹ دی, پھر اس کو قتل کر دی, مار دیا. تو جو اس کا بچہ تھا وہ چیختا چلاتا جنگل کو بھاگ گیا. صالح علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو فرمایا اس کا بچہ جانے نہ دینا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے, لیکن وہ بھی چلا گیا. اس نے کہا یہ تو تم پر ڈھال تھی, اللہ کے عذاب کے سامنے دیوار تھی, تم نے وہ دیوار گرا دی. اب تمہارے پاس تین دن مہلت ہے, تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن پیلے پڑ جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح کا تھا، پتنی مجھ سے ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی ہو، ایک دن چہروں کا رنگ اور جو ہو جائے گا، دوسرے دن اور، تیسرے دن اور چوتھے دن تم سب تباہ ہو جاؤ۔ پھر بڑے چیخے چلائے، بھاگے دوڑے، جب چہرے بدلنے لگے، رنگ بدلنے لگے، تو پھر بڑے بھاگے دوڑے، لیکن پھر کیا ہو سکتا تھا، تباہ ہو گئے۔ جو ایمان رکھتے تھے وہ بچ گئے، صالح علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، اصحاب رس کہلائے، حضرت کے وصال کے بعد کچھ عرصے بعد ان میں بھی بگاڑ پیدا شروع ہونا شروع ہو گیا، اور پھر وہ بھی سارے اسی ڈگر پہ چلے گئے، پھر وہ بھی تباہ ہو گئے۔ تو فرمایا ان کنویں والوں کا انجام دیکھو، ایک عذاب سے بچ کر گئے تھے، ان کی نسلیں پھر گمراہ ہو گئیں اور پھر تباہ ہو گئیں۔ وعادم و فرعون و اخوان لوط، عاد کو دیکھ لو، کتنے بڑے بڑے کڑیل جوان تھے، 90 فٹ کے، طاقتور، کتنی جدید سائنس کی ایجادات انہوں نے کی تھیں، اور جو پہاڑ اور چٹانیں کاٹ کر انہوں نے گھر بنائے تھے، آج کی سائنس جدید آلات سے بھی ایسے نہیں بنا سکتی۔ کیا حشر ہوا جب انہوں نے کفر اختیار، تباہ ہو گئے، مارے گئے، کوئی نہیں بچا۔ فرعون کو دیکھ لو، روئے زمین پر خدائی دعویٰ کرنے والا، ایک بہت بڑا عظیم طاقتور بادشاہ، لاؤ لشکر، فوجیں، خزانے، ملک، حکومتیں۔ اخوان لوط، لوط علیہ السلام کی برادری کو دیکھ لو، ان کا انجام دیکھ لو، زمین سمیت الٹا کر زمین میں غرق کر، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، جبریل امین نے پوری زمین اکھیڑ کر اٹھا لی، فرمایا اتنے قریب آسمان کے لے گئے کہ مرغ کی آزان جتنے سے سنائی دیتی ہے، وہاں سے الٹ کر پھینک دی۔ آج بھی وہاں بحیرہ مردار ہے، اس جگہ آج اس کو بحیرہ مردار کہتے ہیں، پانی سیاہ ہے اس کا، اور جو گڑا بن گیا تھا وہ بھرا رہتا ہے، باہر سے دریا آ کر اس میں گرتا ہے، لیکن اس میں حیات نہیں ہے۔ باہر سے دریا سے جو مچھلیاں اس میں گرتی ہیں، اس میں گرتی ہیں تو مر جاتی، کوئی چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ واصحاب الایکا، اور وہ صحرائی لوگ جو جنگلوں کے باسی تھے، یہ بھی ایک قوم تھی۔ وہ قوم و تبا، اور تبا کی قوم، اس کے واقعات پہلے تبا کی تشریح اور اس کی قوم کی گزر چکی، بہت بہادر جری حکمران اور بہت طاقتور قوم تھی۔ ان سب کا انجام دیکھو، کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے میرے رسولوں کی اپنے اپنے عہد میں نافرمانی کی، تکذیب کی، انکار کر دیا، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ فحق وعید، اور گناہ پر جس سزا کے ہم نے وعدے کر رکھے، وہ وعدے پورے ہوئے اور ان پر وہ سزا لگ گئی اور انہوں نے بھگتی۔ تو ان قوموں کو دیکھو، پہلے سے گزرنے والوں کا انجام دیکھو، ان کا کردار اور اس کے نتائج دیکھو۔ ماضی جو ہوتا ہے کسی کا بھی، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے آئندہ کے راستے متعین کیے جائیں۔ اگر ماضی میں کوئی اچھا کام ہوا ہے اور اس کے نتائج اچھے آئے ہیں، تو آئندہ کا جو پروگرام ہے اس کو اس سے مطابق کیا جائے۔ اگر ماضی میں جو کام کیا ہے وہ غلط تھا اور اس کے نتیجے غلط آئے ہیں، تو آئندہ وہ غلطی نہ دہرائی جائے۔ ماضی عبرت کے لیے ہوتا ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارا اقوام عالم کا ماضی ہے، دیکھو ان قوموں نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ افعینا بالخلق الاول، تمہارا یہ کفار کا کیا خیال ہے کہ اللہ کریم ایک دفعہ مخلوق بنا کر تھک گئے، دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ تمہارے سامنے پہ روئے زمین کتنا پھیلا ہوا ہے، کوئی گن سکتا ہے کتنے درخت اس پر پیدا ہوتے ہیں، کتنا ان پر پھل لگتا ہے، کتنے گھاس کے تنکے ہیں، کتنی جھاڑیاں ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے پرندے ہیں، آبی جانور کتنے، کوئی گن سکتا ہے؟ یہ ساری مخلوق روز مرتی ہے، روز پیدا ہوتی ہے، ایک مسلسل عمل ہے تخلیق کا جو تھمنے کا رکنے کا نام نہیں لیتا. تو کیا صرف انسان کو ایک بار پیدا کر کے اللہ کریم تھک گئے ہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ ساری مخلوق کا سائیکل تو چل رہا ہے, انسانوں کا بھی چل رہا ہے, مر بھی رہے ہیں پیدا بھی ہو رہے ہیں. یعنی ایک جگہ تخلیق رک تو نہیں گئی, خربوں انسان ہیں وہ مر بھی رہے ہیں پیدا بھی ہو رہے ہیں. تو اللہ کریم تھک نہیں گئے مخلوق کو پیدا کر کے. کفار کا کیا خیال ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان کے خالق ہیں, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس میں خوبیاں خامیاں, اچھے اوصاف بری صفتیں, بھلائیاں کمزوریاں, خوبصورتی بدصورتی, یہ بنانے والے کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس میں رکھتا ہے. تصویر جو بناتا ہے وہ برش اور رنگ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سرخ رنگ لگانا ہے, کہاں پیلا, کہاں نیلا, کہاں سیاہ, کہاں کتنا لگانا ہے, کتنا کم کرنا ہے, کیسے یہ حسین بنے گی. کوئی مشین ایجاد کرتا ہے تو اس کی خوبی خامی اسے پتہ ہوتی ہے کہ اس طرح چلے گی ٹھیک رہے گی, ایسے ہوگا تو ٹوٹ پھوٹ جائے گی. جس نے کائنات بنائی, جس نے انسان کو پیدا کیا, انسان کی ساری خوبیاں خامیاں وہ جانتا ہے. فرمایا ہم جانتے ہیں کہ جب اس کے عناصر اربع ملتے ہیں, مٹی پانی آگ ہوا جب ملتے ہیں تو ان سے نفس پیدا ہوتا ہے, تو یہ پانچ اجزاء ہو جاتے ہیں. نفس ایک نظر نہ آنے والی چیز جو ان سے مل کر ایک کیفیات سے بنتی ہے, وہ چونکہ اب ان مادی اجزاء سے بنتا ہے تو اس کا دھیان یا رجوع یا اس کی رسائی مادے تک ہوتی ہے, تو وہ مادی لذات کی طرف بھاگتا ہے. تو فرمایا ہم نے تو انسان کو پیدا فرما, ہم پیدا فرماتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا وسوسے ڈالتا رہتا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. ہم نے خود نفس بھی ہم نے بنایا, یہی تو مقابلہ ہے, ہماری مانتا ہے یا نفس کی مانتا ہے. پھر نفس کے ساتھ ایک شیطان بھی لگ جاتا ہے, وہ نفس کو سکھاتا ہے, نفس انسان کو سکھاتا ہے, یہ پیسے لوٹ لو, یہاں سے رشوت لے لو, اس بندے کو قتل کر دو, اس کی زمین پہ قبضہ کر لو, اس کی عزت اجاڑ دو. اور فرمایا زندگی کی بنیاد ہے رگ حیات, جسے شاہ رگ کہتے ہیں, یعنی انسانی حیات کا قریب تر عمل, اہم تر جو حصہ ہے وہ شاہ رگ ہے. فرمایا ہم شاہ رگ سے بھی اس کے قریب ہیں. علماء ظواہر کے نزدیک اللہ کا شاہ رگ سے قریب ہونا یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز کو محیط ہے اور جانتا ہے. ہم ہر وقت شاہ رگ سے بھی قریب تر چیزوں کو وہ جانتا ہے. علماء ظواہر کس کے لیے تھا, لیکن علماء باطن اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ہر وجود کو اس کے ہر ذرے کے ساتھ وہ ذاتی طور پر موجود ہے اور جانتا ہے. ہست رب الناس را با جان ناس, ہست رب الناس را با جان ناس, اتصال بے تکیف و بے قیاس. ہست رب الناس را با جان ناس, اتصال بے تکیف و بے قیاس. علماء باطن فرماتے ہیں کہ ہر وجود کے ساتھ اللہ کریم کو ایک اتصال حاصل ہے, اس کی کیفیت اور کمیت کوئی نہیں جان سکتا، بے تکیف و بے قیاس، نہ اس کی آپ کیفیت جان سکتے ہیں نہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. بندہ اگر کافر بھی ہے تو وہ اللہ کی رسائی سے دور نہیں ہے، اس کے وجود کے ہر سیل کے ساتھ اس کی قدرت ذاتی طور پر موجود ہے. اگر اس پر عذاب آتا ہے تو وہی قادر مطلق اس پر عذاب لاتا ہے. مومن کو اس میں ترقی نصیب ہوتی ہے اور وہ جو قرب الہی ہے وہ بڑھتا ہے ایک درجے پر، اسے مومن کہتے ہیں، جہاں بندے کو بھی ادراک ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے پاس موجود ہے. ایمان یہی ہے نا، کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا، پھر رسول کو پہ ماننا پڑتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اگر اطاعت کرتا ہے، برکات نبوت پاتا ہے تو اسے ولی اللہ کہتے ہیں، اسے زیادہ کیفیات کا ادراک ہوتا ہے. تو فرمایا تم کس غلط فہمی میں ہو کہ تم اللہ سے چھپ کر کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو، چھپ کر رہے ہو، بچ کر نہیں، خود تمہاری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں ہم. اور پھر ہم نے اس کے علاوہ دو فرشتے بھی تم پر مقرر کر دیے ہیں، یتلق کل متلقین عن الشمال عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں کندھے کے ساتھ دونوں سمت دو فرشتے ہر فرد کے ساتھ ہر وقت رہتے. سارا کردار اس کا لمحے لمحے کا لکھا جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے لکھ لیا جاتا ہے، سچی بات کہتا ہے لکھ لی جاتی ہے، گالی دیتا ہے لکھی جاتی ہے، دعا دیتا ہے لکھی جاتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے صحیح فوراً لکھ لیتے. اچھا ہے دائیں والا اچھائی لکھ لیتا ہے، برا ہے بائیں والا برائی لکھ لیتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیے. انہوں نے فرمایا اگر واقعی تم اصلاح چاہتے ہو، مخلص ہو، تو ایک دن جب صبح سو کر اٹھو، جو بات کرو وہ لکھ لو، جو کام کرو وہ لکھ لو، رات سونے تک لکھتے جاؤ، پوچھو نہیں کیا ہے، بات کرو لکھ لو، کام کرو لکھ لو. دوسرے دن صبح اٹھ کر اپنا وہ کاغذ دیکھنا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے اچھائی کتنی کی ہے اور دن بھر میں برائی کتنی، اپنا نقصان کتنا کیا ہے. تو یہ احساس ہو جائے تو آئندہ نقصان سے بچنے کی کوشش کرو. یہی حال فرمایا آخرت میں ہوگا، ہم وہ جو لکھ رہے ہیں فرشتے وہ اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، یہ اپنی ڈائری پڑھ لو. آج کی زبان میں سے ڈائری کہتے ہیں نا، روز جو لکھا جاتا ہے، اپنی کتاب پڑھ لو، اپنا نوشتہ پڑھ لو. کفا بنفس کل یوم آسیبہ، تم خود ہی اپنے ججو، تم دنیا میں فیصلے کرتے رہے میں نے یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا، تو ججمنٹ ہے نا ہماری، جج ہر بندہ جج ہے، یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، یہ اس کا فرمایا وہ فیصلے آئے لاگو، ان کے نتیجے بھگتو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔